قرآن کا سورہ نمبر 22 سورہ حج، جس میں یقیناً شروع میں تو حج کا بیان ہوا ہے، حج کی ہسٹری بتائی گئی ہے، حج کی فلسفی بتائی گئی ہے. اسی کی یہ آیت ہے کہ وَاذِلْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ غَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. کیا ابراہیم، اب سارے انسانوں کو حج کا قرآن جہاں تذکرہ کرتا ہے وہاں مومنوں سے بات نہیں ہوتی ہے. اَذِلْ فِي النَّاسِ، سارے انسانوں کو حج کی دعوت دو. اسی میں حج کی ایک بہت اہم فلسفی آ رہی ہے، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. دیکھو حج میں جو تم واجبات کرتے ہو، مثلا جانور کو ذبح کرتے ہو، لن ينال الله لحومها، اللہ کے پاس نہ اس جانور کا گوشت جاتا، ولا دماؤها، نہ اس کا خون جاتا، ولكن يناله التقوى، اللہ کے پاس تقوی پہنچتا ہے کہ کس نیت کے ساتھ تم نے یہ عمل انجام دیا. حج کی فلسفی میں یہ بہت اہم ایک مسئلہ، اور اس کے بعد پوری حج کی فلسفی سمجھا کر قرآن کریم اس آیت پر آیا جو میری آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی، اور یہی آج کی مجلس کی آیت اب آخر رمضان تک کا جو ایک ہمارا ٹاپک ہوگا اس میں کئی بار ریپیٹ ہوگی. حج خالی ایک بڑے سے کراؤڈ کو جمع کر لینے کا نام نہیں، حج مسلمانوں کو جو یونٹی دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں جا کر ایک حکومت اسلامی قائم ہو. چنانچہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے بھی ایک طرح سے مردہ حج کو جس طرح زندہ کیا، خالص ریچولز بن کے رہ گئے تھے کچھ رسم و رواج. اور قرآن کریم بھی سورہ حج کے آخر میں جعل اللہ الکعبۃ قیاما للناس، اللہ نے کعبے کو انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا. ہر جگہ بات انسانوں کی ہو رہی، پھر آخر میں یہ آیت آ رہی، الذین ان مکناہم فی الارض، یہ دنیا حضرت آدم سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کر امام زمانہ کی گورنمنٹ کے اسٹیبلش ہونے تک پتہ نہیں کتنے لوگ آئے، حکومت کی اور چلے گئے. قرآن کہتا ہے لیکن جن کو ہم حکومت دیں گے، ایک تو طاقت کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے، چیٹنگ کے ذریعے، ڈیموکریسی کے ذریعے باپ کے بعد بیٹا بادشاہ بنے گا، اور ایک ہے جسے اللہ حکومت دیتا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض، جنہیں ہم اس دنیا کی حکومت عطا کریں گے. یہ حج ہی کا ایک پیغام ہے، اور ایسی حکومت جو اللہ اس دنیا میں اسٹیبلش کرتا ہے اس کے لیے پہلے آدمی کو ٹریننگ لینا پڑتی ہے، اسی ٹریننگ کا نام حج ہے. تو ہو سکتا ہے کہ سیمینار میں کچھ بات کروں، ہو سکتا ہے انہی مجالس میں آ جائے. وہ حج ایک ٹریننگ ہے، جس ٹریننگ کے بعد پھر اس دنیا میں جب اللہ کی حکومت قائم ہوگی تو آدمی اس حکومت کو ڈائجسٹ کر سکے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ جب ہم اس دنیا میں کسی کو حکومت دیتے، اقام الصلاۃ، یہ ہوتی ہے اس کی پالیسی. الیکشن میں ہر پارٹی اپنی ایک پالیسی اناؤنس کرتی ہے کہ اگر ہمیں حکومت ملی تو ہم یہ کام کریں گے. آج کل ویسٹ میں زیادہ تر وہ پارٹیاں الیکشن جیت رہی ہیں جن کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم رول کریں گے تو سارے فارنرز کو باہر نکال دیں گے. اچھا بہرحال اس طرف تو میں نہیں جا رہا، قرآن کہہ رہا ہے ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کی پالیسی، اقام الصلاۃ، ہم نمازیں قائم کریں گے، آتوا الزکاۃ، زکات ادا کی جائے گی، وآمروا بالمعروف، نیکیوں کا پیغام پھیلایا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ ہم نے خود نیکی کر لی تو ٹھیک ہے، نہیں، دوسروں کو نیکی کی پریچنگ کی جائے گی. ونہوا عن المنکر، جنہیں اللہ حکومت دیتا ہے یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہر برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں. یعنی آج کے مومن کو بھی ایسی حکومت بڑی بورنگ لگے گی. ایران سے جو لوگ حکومت اسلامی قائم ہونے کے بعد بھاگ کے آئے، طاغوتی لوگ، شاہ والے لوگ، آپ کا سویڈن تو ان کا سینٹر تھا، ان کی یہی کمپلین، جس چینل کو بدلو کوئی نہ کوئی مولوی ملا نظر آ رہا. وہ کہاں چلے گئے سارے سنگر, وہ کہاں چلی گئی ساری گلوکارائیں. افسوس ان کو اسی بات پہ ہوتا. قرآن کہتا ہے کہ جن کو ہم حکومت دیں گے یہ ان کی ڈیوٹی اور ریسپانسبلٹی ہے. وَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ اور نیکی پھیلائیں. سویڈن میں تو خیر یہ نہیں ہوتا ہوگا, لیکن پاکستان میں آج بھی یہ ہوتا. ایک آدمی, ایک ینگسٹر بہت پابند ہے نماز, اس کو نماز وہ ہمیشہ اولے وقت پہ پڑھتا. دوستوں کے بیچ میں بیٹھا ہے, نماز کا ٹائم آ گیا, کیا کہتا ہے دو منٹ ٹھہرو ابھی نماز پڑھ گیا تھا. اور سینما جانے کا ٹائم آیا, کہ چلو ہم لوگ سینما دیکھنے جا رہے ہیں. سینما کی بات آئی تو چلو سب چلیں. آپ اس کو پرسنل نہ لیجئے گا. والی بال کھیلنے کی بات آئی, آؤ سب چلیں. نماز پڑھنے کی بات آئی, دو منٹ ٹھہرو ابھی میں نماز پڑھ گیا تھا, کوئی اتنی سی میری دعا رہ گئی ابھی میں دعا کمپلیٹ کر کے آتا ہوں. یہ اسلام کو نہیں چاہیے کہ آپ خود نیکی پہ عمل کریں اور دوسروں تک یہ میسج نہ پہنچائے. قرآن کہتا ہے وَنَّهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ. ہم جن کو گورنمنٹ دیتے ہیں تو ان سے ہمارا کمٹمنٹ یہ ہوتا ہے, کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ تمہیں خود بھی برائی سے دور رہنا ہے, سب کو برائی سے روکنا. اچھا یہ والی جو آیت, نو ڈاؤٹ حضرت سلیمان نبی کے لیے بھی ہے, حضرت داؤد نبی کے لیے بھی ہے, حضرت ذوالقرنین کے لیے بھی ہے. یہ اللہ کے وہ بڑے بڑے بندے ہیں جن کو اللہ نے اس دنیا کی حکومت دی تھی. لیکن یہ ساری اسلامی گورنمنٹ بفور قرآن تھی, قرآن کے اس دنیا میں آنے سے پہلے, ورنہ قرآن تو بہرحال لوح محفوظ میں ہمیشہ سے تھا. جب قرآن نازل ہوا اس کے بعد اس کرائیٹیریا کی پہلی حکومت امام علی کی تھی, اور آخری حکومت ہمارے زمانے کے امام کی ہوگی. ان کو اللہ حکومت دے گا, ان کو کوئی ڈیموکریسی نہیں دے گی, کوئی ووٹنگ نہیں ہوگی, کوئی بادشاہت نہیں ہوگی, کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوگی. تو اب میں نے عرض کیا کہ زمانے کے امام کے حالات شروع ہونے والے ہیں, لیکن پہلی حکومت جو قرآن والی حکومت ہے وہ امام علی کی اب بیسٹ گورنمنٹ ہے. لیکن کبھی شیطان آدمی کو گناہوں کا اتنا کیا ایڈکٹو بنا دیتا ہے, چسکا لگا دیتا ہے کہ اس کو فاقے کرنا قبول ہے, گانا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اور اس افریقہ کے ایسے ایسے گاؤں میں میں گیا, وہ جہاں آج کی ماڈرن دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے, کھانا پینا بھی نہیں, لیکن کوک کا اسٹائل وہاں بھی ہے, اس کی جھوپڑی کے اوپر ڈش اینٹینا وہاں بھی لگا ہوا. ہندوستان کے ایسے ریموٹ ایریا, ایسے چھوٹے چھوٹے گاؤں جہاں اتنا فاقہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو بیچ دیتے, ڈش اینٹینا وہاں بھی لگی ہوئی. پھر کوئی اسٹیج آتا ہے کہ آدمی کہتا ہے میرے فاقے بھی قبول ہے, گانا نہیں چھوڑ سکتا, بے پردی کی نہیں چھوڑ سکتی. اب امام علی کی حکومت دیکھی, ہم امام علی پر اپنا عقیدہ رکھتے ہیں, ہمارا بلیو ہے, لیکن اس کے علاوہ خود جو امام علی کو امام نہیں مانے, کوئی بہت ہی پائس آدمی نہ مانے, دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھیے تو امام علی کی گورنمنٹ بیسٹ گورنمنٹ تھی اسلامک ہسٹری. بھائی انسان کے تین بیسک نیسیسٹیز, فوڈ, کلوتھنگ اور رہنے کی جگہ, پوری اسلامک ہسٹری اونلی گورنمنٹ ہے امام علی کی جس نے یہ تینوں بیسک پرابلم سالو کیے ہیں. سالو میں نے اس لیے کہا کہ امام علی سے پہلے جو 25 سال گزرے تھے, مسلمانوں میں کلاس سسٹم بنا دیا گیا تھا. کچھ لوگ جو خلیفہ کے رشتہ دار تھے, ریلیٹو تھے, دوست تھے, ان کے پاس اتنی دولت تھی, اتنا گولڈ تھا, ہسٹری میں ہے کہ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا تھا تو جو اس کی پراپرٹی اور ایسٹس اس کے وارثوں میں تقسیم ہوتے تھے سرکا, تو باقی چیزیں تو چھوڑیے, خالی پیور گولڈ اتنا ہوتا تھا کہ وہ جو ایکس کلہاڑی جس سے درخت کاٹا جاتا اس سے لا کے گولڈ کے ٹکڑے کیے جاتے تھے کہ آجا اس بیٹے کو ملے گا, آجا اس بیٹے کو. یہ پیور گولڈ کی بات ہو رہی جو ہمارے یہاں گرام کے حساب سے ہوتا, وہاں پہ کلوز کے حساب سے تھا. یہ رسول اللہ کی سیرت تو ہے نہیں, جہاں پیٹ پہ پتھر باندھ کے حکمران زندگی گزارتا. اور دوسری جانب ایسا نہیں کہ سارے مسلمان اتنے خوشحال ہیں, دوسری جانب کتنے ایسے واقعات ہیں کہ بیوہ عورتیں اور یتیم بچے تین تین دن فاقہ کر رہے ہیں, جب امام علی نے چارج سنبھالا وہ بھی مسلمانوں کی ریکویسٹ پہ سنبھالا, تیسرے خلیفہ جو تھے آخر میں لوگوں نے ان کو مار دیا, اتنا انہوں نے اسلامی دنیا کے اندر اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو دولت بھر دی, عام مسلمانوں کو پرابلم ڈالا کہ ان کے خلاف باقاعدہ طور پر ریولیشن ہوا اور ان کو قتل کیا گیا. تین دن تک ان کا لاشا ڈیڈ باڈی مدینے میں پڑی رہی. مسلمانوں کا خلیفہ جس کے بارے میں مسلمان کہتے ہیں سو کالڈ کے وہ رسول اللہ کے داماد تھے, تین دن لاشا مدینے میں پڑا رہا, کوئی دفن کرنے نہیں آ رہا. یہودیوں نے اٹھا کے اپنے قبرستان میں ان کو دفن کیا. خلیفہ ہے مسلمانوں کا, رسول کے داماد کہلاتے ہیں سو کالڈ, ان کی سروسز کی ایک اتنی لمبی لسٹ ہے جو پیغمبر اسلام کے زمانے میں اتنا ڈونیشن دیا, اتنا ڈونیشن دیا, اتنا ڈونیشن دیا. جانور کتے ان کے لاشے پہ آ رہے ہیں. لیکن یہ ریزلٹ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو اتنا پیسہ دیا جو ان کے ریلیٹیوز ہیں, جو ان کے دوست ہیں, اور عام مسلمانوں پہ اتنا ظلم کیا. ایک دو صحابیوں نے آبجیکشن کیا, ابو ذر غفاری رسول اللہ کے کتنے ہائی اسٹیٹس کے صحابی, انہیں مدینے سے ایکزائل میں بھیج دیا گیا. عبداللہ ابن مسعود اتنا ان کو مارا مسجد نبوی کے مین گیٹ پر, ان کا رب کیج ٹوٹ گیا اور اسی میں وہ شہید ہو گئے. اور جب کسی نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا پیسہ ہے بیت المال, کہا ہماری مرضی, ہم جس کو چاہے دے, کوئی ہم سے سوال نہیں کر سکتا. تو آخر میں ریزلٹ یہ نکلا. اب وہ مسلمانوں کو ریئلائز ہوا کہ ہم نے امام علی کو چھوڑ کر, ایک جسٹس والی گورنمنٹ کو چھوڑ کر اپنا نقصان کیا ہے. امام علی کو لوگ ڈھونڈتے ہوئے نکلے. انشاءاللہ آپ مدینے میں جائیں گے تو آپ کو مدینے میں وہ جگہ دکھائی جائے گی کہ جب تیسرے خلیفہ کے آخری زمانے میں یہ پرابلم چل رہے تھے تو امام علی اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتے تھے. ان کو معلوم تھا کہ یہ خلیفہ صاحب بھی ایسے ہی ہیں اور یہ پبلک جو اس وقت ان سے ناراض ہے وہ بھی ویسے ہی ہے. مدینہ چھوڑ کے چلے گئے امام علی. امام علی کی لائف میں یہ اونلی انسٹنس ہے کہ مسجد واکنگ ڈسٹینس میں ہے, چھ دن تک امام علی مسجد میں نہیں گئے. کون سی؟ ہماری آپ کی مسجد نہیں, رسول اللہ کی مسجد, جو سیکنڈ ہائیسٹ گریڈ کی مسجد ہے افطر خانہ کعبہ. اب مسلمان ڈھونڈنے لگے کہ بھائی کسی اور کی حکومت نہیں چاہیے, امام علی کی حکومت چاہیے. ڈھونڈتے وہاں پہنچے جہاں پہ آج وہ مدینے کی کھجور مارکیٹ ہے, وہاں پہ ایک مسجد بنی ہوئی. وہاں امام علی چھ دن کے لیے مدینے والوں سے ہڈن وہاں بیٹھے. آج اس وقت کے لوگ پہنچے تو امام علی اپنا پرانا, بہت ہی پرانا جوتا تھا, وہ ٹوٹ گیا تھا, اس کو ریپیئر کر رہے تھے. مسلمان باقاعدہ ڈیلیگیشن آیا, یا ابو الحسن ہم بہت شرمندہ ہیں, ہم اپنی غلطی مانتے ہیں, وی آر سوری, یہ اہل بیت کا رائٹ پہلے دن سے دینا چاہیے تھا, آج ہم آپ کو یہ رائٹ دیتے ہیں, اب آپ ہمارے حکمران بنی. پوری اسلامی دنیا میں اتنا میجورٹی ووٹ کسی کو نہیں ملا تھا, لیکن ابھی تک ڈیلیگیشن آیا. امام علی کے ہاتھ میں وہ جوتی تھی, بہت ہی پرانی جوتی تھی, جگہ جگہ سے ٹوٹ چکی. امام علی نے کہا جو گورنمنٹ تم دے رہے ہو نا, یہ میری پھٹی ہوئی جوتی اس سے زیادہ ویلیو رکھتی ہے, یہ سڑا ہوا کتا جو ہے اس کی ویلیو اس سے زیادہ ہے جو تم دے رہے. حکومت اللہ دیا کرتا. کہا دیکھیے اب ہم قیامت کے دن اللہ سے کمپلین کریں گے کہ اے اللہ ہم نے اپنی غلطی مان لی, توبہ کر لی, امام علی کو ان کا رائٹ دے رہے ہیں وہ نہیں لے رہے. امام علی نے وہی جملہ کہا جو میں اکثر اپنی مجلسوں میں اپنی ورڈنگ میں کہتا ہوں کہ تم مسلمان یہ سارا جوش تمہارا وہ سوڈے کا جھاگ ہے, کیونکہ اتنا بیڈ ایکسپیرینس ہوا تیسرے خلیفہ کے ہاتھ سے اس لیے یہاں پہ آئے ہو. کہا نہیں نہیں مولا, ہم آپ کو ہاتھ سے کمٹمنٹ کرتے ہیں, جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے. امام علی نے کہا پھر یہ پورے مسلمانوں کا میٹر, 20 آدمی 25 آدمی اس کو طے نہیں کریں گے. اگر واقعا اس مسئلے کو ڈیسائیڈ کرنا ہے تو کل مدینہ کی مسجد النبوی میں پورے مدینہ کی میٹنگ بلاؤ, ہر آدمی آئے, پھر اس کے سامنے یہ مسئلہ ڈسکس ہوگا. رسول اللہ کے بعد مدینہ کی مسجد میں اتنا بڑا کراؤڈ کبھی نہیں تھا. پوری مسجد بھری ہے, لوگ امام علی کا ویٹ کر رہے ہیں. امام علی جو سکس ٹائمز تھا اس پر آتے ہیں, رسول اللہ کے ممبر پہ فور اسٹیپس ہیں, اور اس سے پہلے کے جو خلیفہ تھے وہ رسول اللہ سے ایک اسٹیپ نیچے بیٹھتے, پہلے والے, دوسرے والے دو اسٹیپ نیچے بیٹھے, تیسرے والے تین اسٹیپ نیچے بیٹھے. اب امام علی آ رہے, وہ سارے اسٹیپس کو کراس کر کے وہاں جا کے بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھتے. تھوڑا سا ہی مجمع جو تھا نا ڈسٹرب ہوا, ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا, اتنے بڑے بڑے خلیفہ تھے وہ رسول اللہ کے رسپیکٹ میں رسول کی جگہ سے نیچے بیٹھتے, امام علی رسول کی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے. امام علی کے چہرے پہ جلال آ گئے, ماں ہاذہ الآواز, میں لکڑی پہ آ کے بیٹھا ہوں تمہیں تعجب ہو رہا ہے, میرے پیر تو وہ ہیں جو دوش رسول پہ پہنچ چکے, مجھ سے کہہ رہے ہو کہ رسول کی جگہ پہ آ کے کیوں بیٹھے ہو. اور اس کے بعد امام علی نے وہ خطبہ دیا جو نہج البلاغہ میں, الحمدللہ الذی اوصل الحق الى اول منزلہ, تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں, آل پریز ٹو گاڈ, جس نے آج حق کو اس کی پہلی منزل پہ پہنچا دیا. 25 سال امام علی خاموش رہے ہیں, لیکن یہ خطبہ بتا رہا ہے کہ اپنا رائٹ, اپنا حق, اپنا کلیم ایک لمحے کے لیے واپس نہیں لیا. اور اس کے بعد کہا کہ ٹھیک, تم لوگ اتنا انسسٹ کر رہے ہو, میں یہ حکومت اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں. پھر میرے مولانا پہلا جو منت تھا وہ مدینے کے ایک ایک محلے کا سروے کیا رات کو جا کر, اور ہر جگہ ایک ہی چیز نظر آئی, بیوہ عورتیں, یتیم بچے, بھوک سے رو رہے ہیں, بھوک سے سو رہے ہیں, بھوک سے کمپلین کر رہے ہیں. یہ سسٹم امام علی کو ملا 36 ہجرا, 37 38 39 40, 5 سال امام علی کی حکومت رہی. 41 ہجرا میں امام علی شہید ہو گئے, 5 سال, اونلی 5, آج کے 5 سال نہیں, اس زمانے کے 5 سال جب دنیا کتنی سلو تھی. آخری زمانے کی نشانی ہے جو نہج البلاغہ میں بھی پیغمبر نے بھی فرمایا, امام علی نے, آخری زمانے میں ٹائم بہت فاسٹ گزرے گا, جو کام پہلے 1 سال میں ہوتا تھا آخری زمانے میں 1 مہینے میں ہویا کرے گا, جو 1 مہینے کا کام ہے آخری زمانے میں 1 دن میں ہو جائے گا, اور جس کو پہلا 1 دن لگتا تھا آخری زمانے میں وہ 1 لمحے اور 1 منٹ میں ہو جائے گا. یہ آخری زمانے کی بات, اس وقت لائف بہت سلو تھی, لیکن اس کے بعد صرف 5 سال امام علی نے کتنا بڑا چینج لے کر آئے. اور دیکھیں یہ 5 سال بھی ایسے نہیں آئے کہ امام علی نے بہت ہی آرام کے ساتھ پیس والے ماحول میں گورنمنٹ کی ہو. امام علی کے لیے پہلے دن سے ڈسٹرب کرنے کے لیے معاویہ کو تیار کیا گیا, یہ معاویہ خود تیار. 5 سال میں امام علی نے 3 جنگیں لڑی, یہ آج کے زمانے کی جنگ نہیں ہے. آج کے زمانے کی جنگ کیسے ہوتی ہے, فوجیں پہلے سے تیار ہیں, اسٹور میں ہر قسم کا ویپن بھی ہوتا, اور ہر ملک کے پاس ایک بلو پرنٹ ہوتا ہے کہ اگر فلاں ملک نے اٹیک کیا تو کس طرح سے ہمیں اس کا جواب دینا. خالی فوجوں کو موبیلائز کیا جاتا ہے آج کل, پہلے زمانے میں ایسا کچھ تھوڑی تھا. جب کوئی جنگ ہونے والی تھی تو پہلے تو اناؤنسمنٹ ہوتا تھا, ہمارے یہاں ڈونیشن مانگا جاتا, اس میں ڈونیشن الگ تھے, پبلک آرمی الگ ہوتی تھی, لوگ آتے تھے, باقاعدہ ان کو آرگنائز کیا جاتا, ٹریننگ دی جاتی تھی, اس کے بعد فوج کے مختلف سیکشن بنائے جاتے ہیں. ایک جنگ کی پریپریشن میں 6 مہینے لگتے تھے, پھر جنگ ہوتی تھی. جنگ جمل, جنگ صفین, جنگ نہروان, 4 تو جنگیں میرے 3 جنگیں لڑی, اور 4th جنگ کی فل پریپریشن تھی. امام علی نے کہا تھا معاویہ کا خاتمہ کرنا, جسٹ آفٹر عید معاویہ پہ اٹیک ہونا تھا, اس سے 10 دن پہلے امام علی شہید کر دیے گا, لیکن ساری فوجیں تیار تھیں. امام حسن کے نام آخری ول میں یہ تھا کہ میری شہادت کے بعد ابن ملجم کو سزا دینا, اور یہ فوج لے کے معاویہ سے جنگ کرنے کے لیے جسٹ آفٹر عید جانا. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیے جنگ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی. 4 تو امام علی نے آرمی تیار کی 0 سے شروع کر کے, 3 جنگیں لڑی ہیں, اور جنگ بھی کیسی, مثلا صفین کی لڑائی 17 منتھ چلی ہے, 17 منتھ, یہ نہیں کہ صبح ہوئی اور شام کو ختم. یعنی 17 منتھس کے لیے امام علی کو اپنا کیپیٹل کوفہ چھوڑ کر صفین میں جا کے بیٹھنا پڑا. الحمدللہ اب مومنین جب سیریا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو صفین کے میدان میں بھی حاضری دیتے ہیں جو رکہ کہلاتا ہے, لوگوں سے پوچھی. اور ایک طرف فوج تیاری, دوسری طرف جنگیں, تیسری طرف جو ان بٹوین تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے ایک جنگ اور دوسری جنگ کے بیچ میں. یہ ٹیررزم 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 آج نہیں ہے, پہلی مرتبہ امام علی کے زمانے میں شروع ہوا. امام علی کے جتنے کلوز فرینڈ اور سنسیئر صحابی ہیں سب کو شہید کیا جا رہا. مالک احسر قتل کیا گیا, محمد ابن ابی بکر گدھے کی کھال میں سی کے زندہ جلایا گیا, عبداللہ ابن عباس کے بھائی قسم ابن عباس اور ان کے دونوں بیٹے عمار یاسر اویسے قرنی, ایک لسٹ چلی آ رہی ہے ہمارے پاس. امام علی کا نام تو آخر میں ہے, 5 سال امام علی ہر تھوڑے دنوں کے بعد اپنے کسی سنسیئر صحابی کی شہادت کی خبر سن رہے ہیں, میدان جنگ میں نہیں ویسے اٹیک ہو رہے ہیں. اس کے بعد دیکھی 5 سال امام علی کو ایک دن حکومت نہیں کرنے دی گئی. یہ وہی پالیسی تھی جو ایران کے انقلاب کے بعد ایران کے خلاف استعمال کی گئی, کہ اگر ایک نائب امام کو ٹائم مل گیا 30 میں تو ایسے ماڈل گورنمنٹ بنا کے رکھے گا, ساری دنیا کے پبلک وہ کہے گی ہمیں یہ چاہیے, اس لیے بیٹھنے ہی نہ دو امام خمینی کو آرام سے. لیکن یہ صحیح معنوں میں امام علی کے زمانے میں شروع ہوا, اور یہ تو اپنی جگہ چل رہا. امام علی کی فوج میں دشمن کے اسپائی اس طرح سے آ گئے اور ایسا امام علی کے ماننے والوں کو برین واش کر رہے ہیں کہ امام علی ایک آرڈر دیتے ہیں, ان کے ماننے والے, ان کی فوج آرمی وہ نہیں مانتی. نہج البلاغہ کے خطبے ہیں, اگر میں آپ کو کے سامنے پیش کروں آپ بلیو نہیں کریں گے ایسے لوگ سے. خطبہ نمبر 24 فرماتے تمہیں کیا ہو گیا, میں تم سے کہتا ہوں چلو جہاد کے لیے, تم کہتے ہو مولا ابھی سردی بہت ہے ٹھہر جائیے, سردی ختم ہو جاتی ہے ونٹر ختم ہے آپ چلو, کہا مولا ابھی گرمی بہت ہے ابھی ٹھہر جائیے. یہاں تک امام علی کمپلین کر رہے کہ مجھے پتا نہیں چل رہا میں تمہارا امام ہوں یا تم میرا امام ہو, تمہیں میرا آرڈر آبے کرنا ہے کہ مجھے تمہارا آرڈر ماننا. پھر ایک ایسا جملہ کہہ رہے امام علی جو یہ بتا رہا کہ اس وقت کیسا زمانہ تھا. امام علی کہہ رہے اگر معاویہ نہیں, پہلا جملہ یہ تھا تم حق پر ہو, بھائی جدھر امام علی ہو وہی تو حق ہے. رسول اللہ نے کہا تھا الحق ما علی و علی ما الحق, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. بلکہ میں یہ کہہ دوں علی نے تو کبھی حق کو فالو ہی نہیں کیا, علی کبھی حق پر نہیں چلے. یہ دعا کا آخری ٹکڑا, اللہم ادر الحق حیثما دار, جدھر علی جائے حق کو ادھر لے کے جا. علی نے حق کو فالو نہیں کیا, حق ہمیشہ علی کو فالو کرتا رہا, مگر میرا مولا کہہ رہا پھر بھی تم ہار جاؤ گے. معاویہ باطل ہے, شیطان کا نمائندہ, وہ پھر بھی جیت جائے گا. حق ہارے گا باطل جیتے گا. ریزن کیا بتا رہے ہیں نہج البلاغہ کا خطبہ 24, کہہ رہے اس لیے اس کے ماننے والے باطل ہیں مگر اپنے لیڈر کی بات کو آنکھیں بند کر کے فالو کرتے ہیں. تم حق پر ہو اور اپنے لیڈر کی ہر بات پہ کریٹیسزم کرتے ہو. ذرا دیکھیے ان مسلمانوں کی عقلوں. میرا مولا, اب یہ اگلا جملہ نہج البلاغہ میں نہیں, ایک اور خطبے میں میرا مولا کہتا میں جمعے کی نماز جمعے کو پڑھانا چاہتا ہوں, تم نہیں پڑھتے. معاویہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھاتا ہے تو اس کے ماننے والے پڑھ لیتے, کوئی بھی نہیں کہتا ہے کہ بھائی آج بدھ ہے وینس ڈے کیا گروار ووار جو بھی آپ کے روار ووار ہوتا ہے آج تو وہ وینس ڈے, آج کیسے جمعے کی نماز. نہیں, اتنا ٹوٹل فالو کر رہے بلائنڈلی. میں تو کہتا ہوں دن کے دن پڑھو نماز تو نہیں پڑھتے. یہ مسلمان امام علی نماز پڑھا رہے تو کہہ رہے ہیں کہ آج ہمیں رسول اللہ کی نماز یاد آ گئی, مگر پڑھتے نہیں ہیں نماز. ادھر معاویہ کا گورنر شراب کے نشے میں فجر کی نماز پڑھاتا ہے 2 کے بدلے 4 رکعت, پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہتا ہے کہ اگر کہو تو اور کچھ آگے بڑھا دوں. اور مسلمان کہتا ہے جتنا مزہ آج کی نماز میں آیا اتنا کبھی نہیں آیا. ایسے لوگ ملے کہ امام علی کو کہنا پڑا اگر معاویہ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہے کہ ایکسچینج کرنا ہے آرمی کو، وہ میری آرمی کو لے جائے اپنی آرمی کو دے جائے. امام علی کی آرمی کون ہے؟ معصوم کی فوج. کہہ رہے میں ایکسچینج کر لوں گا. معاویہ کی آرمی کون ہے؟ شیطان کی فوج، اسے لے لوں گا. یہ نہج البلاغہ میں، یہ ہے نہج البلاغہ. اور ایکسچینج ریٹ کیا ہوگا؟ ایک ڈالر کے کتنے کرونے ہوں گے؟ مثلا امام علی کا ایک سپاہی اور حاکم شام کا. کہا معاویہ اپنا ایک سپاہی دے، میرے 100 سپاہی دے جا. یہ ریٹ آف ایکسچینج ہے. اس لیے کہ ان میں ایک کوالٹی اتنی بہترین ہے کہ وہ جس کو لیڈر مان دیتے پھر اس پہ کوئی کریٹیسائز نہیں کرتے، آنکھیں بند کر کے فالو کرتے. اور میرے ماننے والوں میں یہ ایک خرابی اتنی بڑی ہے، ہر چیز میں کریٹیسائز، ایمان تک میں کریٹیسائز کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے مہاراج جی، ان کے فتوا پہ اتنا کریٹیسزم ہوتا، ابھی عید کا دن آئے گا دیکھیں کہ کتنا ہنگامہ ہو رہا. لیکن مہاراج جی اس سے بالکل افیکٹو نہیں ہوتے. تو امام علی کو دیکھ رہے ہیں. امام علی کے زمانے کی حالت یہ ہے کہ سو کال شیعہ، لیکن اب یہ سب ہے اپنی جگہ، یہ پرابلمز ہیں امام علی کے. پھر بھی امام علی کتنا بیسٹ ایڈمنسٹریشن تھا امام علی کا، کہ ایک طرف جنگیں ہو رہی، فوجیں تیار کی جا رہی، امام علی کے سنسیئر صحابی شہید کیے جا رہے ہیں، امام علی کے اپنے ماننے والے ان کی آرمی ہر چیز پہ کریٹیسائز کر رہی ہے، امام علی آرڈر دے رہے اس آرڈر کو فالو نہیں کر رہے، یہ ماحول. لیکن امام علی کیا سسٹم چینج کیا کہ جب امام علی خلیفہ بنے ہیں تو مسلمانوں میں اتنی غربت ہے، کتنے واقعات ہیں کہ امام علی اپنے کمر پہ یا کندھے پہ مشک بھر کے لائے، اس بیوہ عورت کے گھر میں گئے، اس کے یہاں روٹیاں پکائیں، اس کے بچوں کو بہلایا، کتنے واقعات. اونلی ودن 5 ایئرز. اور 5 ایئرز میں نے کہا نا شانتی کے نہیں، یہ پرابلم والے. شہادت سے 1 سال پہلے مسجد کوفہ میں امام علی نے اسلامی دنیا کے 19 پروونس سے 18 امام علی کو فالو کر رہے تھے، خالی سیریا کا پروونس معاویہ کے پاس. 18 پروونس کے ڈیلیگیٹ بلائے، ریپرزینٹیٹو بلائے. جیسے آپ کے یہاں کانفرنس ہوتی ہے، ابھی ایک ورلڈ فیڈریشن کانفرنس ہوئی تھی 92-93 میں، ٹولہٹن میں کانفرنس ہوئی تھی، اس طرح کی بلائی. مسجد کوفہ بھری بھری، ہر اسلامی دنیا کا ریپرزینٹیٹو ہے. اس وقت امام علی کے زمانے میں انڈین سب کانٹیننٹ میں بھی اسلام آ گیا تھا، بلوچستان اور سستان اور مکران، وہاں سے لے کے لیبیا کے علاقے تک. اور امام علی کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اور میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جھوٹ نہ بولنا اور کسی ٹروتھ کو چھپانا نہیں. یہ بتاؤ کہ آج تمہارے ملک میں، تمہارے علاقے میں ایک ایسا آدمی ہے جس کے پاس کھانے کے لیے فوڈ نہ ہو؟ سب نے کہا کہ یا امیر المومنین، ایک ایسا آدمی ہمارے یہاں نہیں. کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پاس پراپر کلوتھنگ نہ ہو؟ سب نے کہا ایک آدمی ایسا نہیں. کوئی ایسا آدمی ہے جس کے پاس شیلٹر نہ ہو، جس کے پاس ہاؤس نہ ہو؟ کہا دیکھو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو اور اللہ کا نام لے کر سچ بتاؤ، ہے کوئی آدمی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا مولا ایک آدمی ایسا نہیں. انسان کی جو تینوں بیسک نیڈس اینڈ نیسیسٹیز، اور اس کے ساتھ ویلفیئر سسٹم الگ ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں، کافروں تک کے لیے بیت المال سے منتھلی، وہ ایک رقم جاتی ہے. وہ امام علی جب خلیفہ بنے، دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھا کرسچن مدینے کی گلی میں بھیک مانگ رہا. امام علی نے کہا بھیک کیوں مانگ رہا جب بیت المال میں اتنا پیسہ؟ کہا یا امیر المومنین، یہ کافر ہے، ہم اس کی کیا ہیلپ کریں؟ کہا کافر ہے تو کیا ہوا، اللہ کی مخلوق تو ہے، ایک انسان تو ہے، اس کا بھی رائٹ ہے اگر یہ مسلمان دنیا میں رہتا. مجھے جار جو جرزاق نے کہا تھا کہ ہم سے پوچھو ہم پر امام علی نے کتنا بڑا احسان کیا. ایک سیدانی آئی کمپلین لے کر کہ یا امیر المومنین، میں سیدانی ہوں اولاد فاطمہ، آپ نے مجھے بھی اتنے پیسے دیے ہیں جتنے غیر سیدانی کو دیے، بلکہ اس کو زیادہ دیے. کہا سیدانی اور غیر سیدانی اللہ کے راستے میں نہیں چلتا، اس کے پاس زیادہ بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، تمہارے پاس کوئی بچہ نہیں. یا کلاس کے اوپر نہیں ملے گا، یا ہم سے قربت پہ جو اجر ہے وہ قیامت میں ملے گا، دنیا میں دیکھا جائے گا کون جس کو زیادہ ڈیزرو کر رہا. تو ایسا بہترین سسٹم, اور پوری گورنمنٹ کی بنیاد ہے پائیٹی پر, یعنی اتنی پائیٹی کہ رات کے 12 بجے, پرانے زمانے میں رات کے 12 بالکل قبرستان جیسا ماحول ہوتا, سنسٹ بھی نہیں, جب یہ الیکٹرسٹی نہیں تھی نا, جسٹ آفٹر سنسٹ اتنا اندھیرا ہو جاتا کہ لوگ مجبوری میں گھروں میں چلے جاتے تھے. میں اب کراچی میں یا میلبرن میں یا بمبئی میں جب مجلس پڑھتا ہوں تو ایگزامپل دینا مشکل ہے, کیونکہ ہمارے یہاں تو آج کل 12 بجے بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, رات کے 12 بجے جتنے دن کو ہوتی, بڑے شہر رات کو سوتے نہیں. ہاں ٹرولٹن مجھے کچھ ایسا قبرستان جیسا شہر لگ رہا ہے. نہیں قبرستان غلط کیا گیا, امام علی جیسا شہر لگ رہا ہے. رات کے 12 بجے سناٹا ہر آدمی اپنے گھر میں, یہاں تو خیر رات کے 12 بجے کبھی کتے بھونکتے میں نظر آتے ہیں, امام علی کی گورنمنٹ میں تو کتے نہیں ہوتے تھے. اب خلاصہ یہ ہے, اور ونٹر انتہائی سردی, ٹھیک ہے کوپے میں برف نہیں پڑتی, لیکن وہاں جو ونٹر ہے نا وہ یہاں سے زیادہ سخت کبھی لگتا ہے مجھے. اب میں بالکل صحیح بات تو نہیں کہہ سکتا, لیکن میں یہاں پہ وفات رسول خدا میں آیا, برف باری ہو رہی تھی, بڑا مزہ آ رہا تھا, میں پیدل ٹہلا کرتا تھا ململ کا کرتا پہن کر. ململ کے کرتے کی تعریف آپ کسی اردو اسپیکنگ آدمی سے پوچھئے گا, لیکن عراق میں کوفے میں جاؤ ونٹر کے موسم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, گھر سے نکلو اتنی شدید سردی. اور مولا وہی ایک ہلکا سا کرتا پہن کے اپنے گھر میں کچھ کام کر رہے, نوکنگ ہوئی, ایک آدمی رات کے 12 بجے آئے, دیٹ مینس بڑا ارجنٹ مسئلہ, یا امیر المومنین, یا امیر المومنین ایک بہت اہم کام. مولا نے کہا یہ بتاؤ تمہارا پرسنل کام ہے کہ اس کا تعلق سارے مسلمانوں سے. گھبرا کے کہا مولا میرا پرسنل کام ہے, لیکن یہ سوال آپ نے کیوں کیا؟ علی تو مشکل کشا ہے, ہر ایک کی ہیلپ کرتے ہیں. کہا سوال اس لیے کیا ہے کہ اس وقت جو لائٹ تھی نا امام علی نے اس کو آف کیا. آپ بتاؤ کیا بات. گھبرا کے کہا مولا یہ لائٹ کیوں آف کی گئی؟ کہا یہ بیت المال سے, بیت المال کا پیسہ مسلمانوں کے لیے تو استعمال ہوگا, ایک انڈیویجول پہ استعمال نہیں ہوگا. آج انڈیا میں پاکستان میں کرپشن آپ جانتے ہیں کتنا, اور انڈیا پاکستان تو خیر بدنام ہو گئے, یوروپ اور امریکہ میں بھی کم کرپشن نہیں ہے. بس یہ کہ لوگ بڑا ریفائنڈ وے میں کرپشن کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے نہیں آ پاتا. لیکن بہرحال وہ جو میں نے کل کہا تھا, لوگ اس لیے بھی ناراض تھے, نہ خود کھانے دیتے نہ ہمیں کھانے دیتے, نہ خود کھاتے نہ ہمیں کھانے دیتے. امام علی مسلمانوں کو ہر وہ فیسلٹی دی جو آج 21st century کا آدمی بھی نہیں حاصل کرتا. کھانا ملا, لباس ملا, مکان ملا, ایکول رائٹس ملے, جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو زیادہ ملے گا چاہے وہ عیسائی کرسچن ہو, اور ڈیزرو نہیں کرتا اسے کم ملے گا چاہے وہ سیلانی کیوں نہ ہو. وہ یہی تو سسٹم آج دنیا کو چاہیے نا, یہ سب امام علی نے دیا, مگر پھر بھی لوگ امام علی کے اتنا اگینسٹ ہو گئے. اونلی ریزن جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم جنہیں حکومت دیں گے ان کا فرسٹ گول ہوگا پائیٹی والی گورنمنٹ. لوگوں کو پائیٹی نہیں چاہیے, فاقے چاہیے لیکن گانا سننا, بھوک چاہیے لیکن ڈرگس چاہیے اور شراب پینا. چند دن تو امام علی کی حکومت اچھی لگی, پھر اس کے بعد لوگ گھبرا گئے. نہ خود امام علی کے یہاں کوئی گناہ ہو سکتا ہے, معصوم ہے. اچھا سب نہیں ہے اتنے برے, جو سنسیئر لوگ ہیں ان کی حالت یہ. بہت ہی فیمس یہ دونوں اسٹوریز ہیں, بہت ہی فیمس ہیں. ایک مرد ایک عورت, امام علی مسجد کوفہ میں بیٹھے, ایک مرتبہ ایک حبشی غلام آتا ہے افریقن, یا امیر المومنین میں نے چوری کر لی, میرا ہاتھ کاٹ دیجیے. خود اپنا ہاتھ آفر کر رہا ہے کاٹ دیجیے. دیکھیں یہاں پہ فقہ کا ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ مسئلہ, اگر کوئی آئی وٹنس کسی کا جرم بتائے تو حاکم پر واجب ہے کہ سزا دے, اور اگر وہ مجرم یا کرمنل خود آ کر اپنی زبان سے کہے کوئی وٹنس نہ ہو, تو 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ اس کو ڈینائی کیا جاتا. امام علی نے ایک مرتبہ منہ پھیر لیا, وہ ادھر آ گیا, مولا میں نے چوری کی ہے, میرا ہاتھ کاٹیے. مولا ادھر چلے, جتنا جو اسلام میں ایک اس کا کورس ہے 3 آدمی یا 4 دفعہ. آخر اس نے جب اتنی مرتبہ خود ریپیٹ کیا, امام علی نے کہا کہ شاید تجھے مسئلہ نہیں معلوم تھا. کہا نہیں مولا معلوم تھا, شاید تو اس وقت بہت مجبور تھا، اگر کوئی آدمی بھوک سے مر رہا ہو تو اس کو چوری کی رضا ہے اتنی کہ جس سے اس کی جان بچ جائے، کہانی مولا کوئی مجبوری نہیں، ہر طرح سے امام علی نے اس کو واپس کرنا چاہو کہہ رہے نہیں میرا ہاتھ کاٹ لیا۔ امام علی نے ایک مرتبہ، اب شریعت کے آگے تو امام بھی کچھ نہیں بول سکتا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ کاٹا اور وہ کٹا ہوا ہاتھ لے کے باہر گیا۔ ایک منافق بھی اس وقت مسجد میں بیٹھا، اس نے سوچا اس وقت تو یہ جو غلام ہے نا اس کے دل میں امام علی کے خلاف غصہ ہوگا، وہ چپکے سے مسجد سے نکلا، دوسرے راستے سے گھوم کے آیا، مارکیٹ میں ایک غلام کو ملا اور اس طرح پوچھنے لگا جیسے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں، ارے یہ کس نے تیرے پر ظلم کیا، تیرا ہاتھ کاٹ دیا۔ قطع یمین، میرا ہاتھ کاٹا اس نے جو کائنات کا سب سے افضل انسان ہے، امیر المومنین ہے، قاتل المشرکین ہے، یعصوب الدین ہے، زوج بطول ہے، سیف اللہ المسلول ہے، جد حسنین ہے، اور اس کے بعد مولا کے 70 فضائل بیان کیے، اس نے میرا ہاتھ کاٹا۔ ادھر مسجد میں کسی نے رپورٹ کر دی، یا امیر المومنین آپ نے غلام کا ہاتھ کاٹا ہے، وہ بازار میں آپ کا قصیدہ بول رہا ہے۔ دیکھیے ہم غیر معصوم ہیں، ہم سے گناہ ہو جائیں گے، گناہ ہو جائے تو یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن اپنے گناہ پہ سوری تو کرو۔ اب مولا نے کیا جملہ کہا ذرا دیکھیے کتنا گریٹ ہے یہ جملہ، حسن مصطفیٰ سے کہا، اے حسن علیکا امک الاسود، جا کے اپنے چچا کو لے کر آؤ، یہ غلام چوری کا مجرم، ہاتھ کٹا ہوا ہے، حسن مصطفیٰ سے کہہ رہے اپنے چچا کو لے کر آؤ۔ حسن لے کر آؤ، مولا نے کہا کہ غلام میں نے تیرا ہاتھ کاٹا تھا اور تجھے مجھ سے کوئی کمپلین بھی نہیں؟ کہا یا امیر المومنین کمپلین، میں تو آپ کا احسان مانتا ہوں، آپ نے مجھے یہ سزا دے کر جنت میں جانے کے قابل کر دیا، اگر آپ یہ سزا نہ دیتے تو مرنے کے بعد مجھے جہنم ملتی۔ مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دو رکعت نماز پڑھی، اپنی ابا اس کے کٹے ہاتھ سے رکھی اور پھر جو ابا ہٹائی تو اس کا ہاتھ دوبارہ صحیح ہو چکا اور کہا، مولا جانتے ہیں کہ اس مجمع میں کون لوگ تھے، ایک مرتبہ کہا کہ منافق سن لے، میرا ماننے والا اور شیعہ، اگر اس کے جسم کے 70 ٹکڑے بھی میں اپنے ہاتھ سے کروں تب بھی وہ میرا نام لیتا رہے گا اور مجھ سے محبت کرے گا، اور میرا جو دشمن ہے منافق اسے میں ساری دنیا دے دوں ریوارڈ کے طور پر تب بھی وہ مجھ سے دشمنی کرے گا۔ دوسری سوری تو بہت چھوٹی، اسی مسجد کوفہ میں مولا بیٹھے، ایک عورت آتی، یا امیر المومنین مجھ سے زنا کا، حرام کاری کا گناہ ہو گیا، کوئی وٹنس نہیں، 4 بار ڈینائی کرنا ضروری ہے۔ امام نے منہ پھیر لی۔ اچھا آپ کو معلوم ہے نا کہ زنا کی پنشمنٹ کیا، اسٹوننگ، ایسے آدمی کو آدھا زمین کے اندر کھڑا کرو اور اس کے بعد اتنے پتھر مارو کہ مر جائے۔ مولا نے پھر منہ ہٹا لیے، 4 بار مولا ادھر سے ادھر دیکھتے ہیں، وہ آتی ہے بار بار، آخر جب 4 بار اس نے خود کہا، مولا نے کہا کہ شاید لاعلمی میں تجھ سے یہ گناہ ہوا۔ کہا نہیں مولا، شاید اس آدمی نے تجھے مجبور کیا تھا۔ کہا نہیں مولا، اس وقت میری اپنی خوشی شامل تھی، جتنے بھی ایکسکیوز ہو سکتے تھے مولا خود اس کو بتا رہے ہیں، وہ دینا ہی کر رہی۔ مولا نے کہا کہ شاید اس وقت تو پیگننٹ ہو۔ کہا پیگننٹ تو ہوں۔ کہا چلی جا، تیرا قصور ہے، تیرے بچے کا قصور نہیں، جا چلی جا، جب بچہ ہو جائے پھر آنا۔ وہ گئی، نہ کوئی ریکارڈ رکھا گیا، نہ سی آئی ڈی میں اس کا نام اور ایڈریس لکھا گیا، نہ اس کے پیچھے کوئی پولیس دوڑائی گئی، گئی نہ آئے تو کون پوچھے گا۔ ڈلیوری کے بعد آتی ہے تقریباً 4 مہینے بعد، یا امیر المومنین اب میں آ گئی ہوں، میرا بیٹا بھی ہو گیا ہے، اب تو مجھے سزا دیجئے۔ ہم مٹھائی لینے کے لیے دوڑ کے نہ جائیں، وہ سزا کے لیے دوڑ دوڑ کے آ رہی ہے۔ مولا نے کہا لیکن یہ بچہ بہت چھوٹا، ابھی اس کے بریسٹ فیڈنگ کا زمانہ ہے، اس کو لے جا، بچے کے لیے ماں کا دودھ اس کا رائٹ ہے، بچے کا لے جا اس کو۔ وہ چلی، نہ کوئی پولیس، نہ کوئی فوج، نہ کوئی ایڈریس، نہ کوئی نوٹنگ، کچھ نہیں۔ 2 سال کے بعد آئی، 2 سال ہے اسلام میں بریسٹ فیڈنگ کا، مولا آپ یہ پیریڈ بھی ہو گئے۔ اللہ، پتھر کھانے کے لیے دوڑ دوڑ کے آ رہی ہے۔ امام نے کہا لیکن ابھی بچہ بہت چھوٹا، اسے ضرورت ہے ماں کی، 2 سال کا بچہ خود تو نہیں رہ سکتا، چلی جا۔ وہ گئی، بہت مایوس، روتی بھی گئی۔ دو دن کے بعد واپس آ گئے. مولا نے کہا ابھی تو میں نے تجھے دو دن پہلے واپس بھیجا تھا. کہا مولا میری بہن تیار ہو گئی, وہ کہہ رہی ہے کہ اس بچے کی میں دیکھ بھال کر لوں گی, اب تو بچے کا پرابلم بھی نہ رہا. اب وہ اسٹیج آ گیا, امام علی بھی کچھ نہیں کر سکتے. کہا اس کو سزا دو. وہ عورت خوشی خوشی سٹوننگ کو برداشت کر رہی ہے. آج اسلام پر ایک بہت بڑا ایلیگیشن یہ کہ اسلام میں انسانیت نہیں, ہیومینٹی نہیں ہے, باربرزم. خاص طور پر یہ دو سزائیں, ہاتھ کاٹنا اور اسٹوننگ. دنیا کہتی ہے کیسا اسلام ہے, اور ہسٹری بتاتی ہے کہ مولا منع کر رہے, غلام خود کہتا ہے میرا ہاتھ کاٹو, اور مولا واپس گھر بھیج رہا ہے, عورت خود دوڑ دوڑ کے آتی ہے مولا مجھے پتھر ماریے. اچھا ہر ایک نے جملہ کہا تھا, غلام نے بھی اور عورت نے بھی. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مولا ہمیں سزا دیجئے, مولا ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے فستغفر, نہیں ہمیں پاک کر دیجئے. ہمارے پاس تو پنشمنٹ کا اور سزا کا کنسپٹ ہی کچھ اور. یہ جو اللہ کی طرف سے پنشمنٹ ہے یہ سزا نہیں ہے, یہ ہمارے پاک کرنے کا پروسیس ہے تاکہ ہم جنت میں جانے کے قابل ہوں. دونوں کہتے ہیں مولا پتھر مار کے ہمیں پاک کیجئے, ہاتھ کاٹ کے ہمیں پاک کیجئے, تاخیر نہیں کہتے ہیں. سبھی ہی سمجھ میں آ گئے کہ اسلامی دنیا میں تو اتنے خلیفہ گزرے, وہ رسول اللہ سے لے کے اوٹومن امپائر تک کے خلیفہ, اور انڈیا پاکستان میں تو جو نائی ہوتا ہے وہ بھی خلیفہ کہلاتا ہے. اس افریقہ والوں کو تو نہیں پتا ہوگا ہمارے یہاں نائی بھی خلیفہ کہلاتا ہے. اتنے خلیفہ گزرے ہیں, کسی اور کے پاس کوئی نہیں جاتا ہے کہ ہمیں سزا دیجیے. خاری علی کے پاس کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ فتح ہرنی کہہ کے آتے ہیں, ہمیں پاک کیجئے, ہماری تطہیر کیجئے. تطہیر کی ریکویسٹ اسی سے کریں گے جس کے لیے آئے تطہیر نازل ہو چکی ہو. ان کے پاس کیا جانا جو ہم سے زیادہ گناہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایسے لوگ بھی ہوں گے ہمارے یہاں جو مولا علی پہ کریٹیسائز کرتے ہیں. مولانا نے پتہ نہیں کہاں سے روایت پڑھ دی ہوگی, کوئی بہت ویک سی کتاب, پرانی کوئی کتاب ہوگی, پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لے آئے, جڑیا بازار کے کسی ردی پیپر والے کے یہاں مل گئی ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی خود آ کر اپنے آپ کو آفر کرے کہ مجھے دیکھو کوئی چھوٹی موٹی پنشمنٹ نہیں, ہاتھ کاٹیے اور پتھر ماریے. لیکن بات بہت واضح ہے. مثلاً ایک آدمی جو ہے ایسے ملک میں پکڑا گیا جہاں کیپیٹل پنشمنٹ الاؤڈ. یورپ کے تو اکثر ملکوں میں موت کی سزا ختم کر دی ہے انہوں نے, لیکن فرض کیجئے ایسا ملک انڈیا ہے, پاکستان چھوڑے امریکہ میں کیپیٹل پنشمنٹ امریکہ کے اندر بھی ہے موت کی سزا. ایک آدمی پکڑا گیا ایک جرم میں, اب اس کا کیس جو ہے وہ کورٹ میں چل رہا ہے. بڑے بڑے اس نے بیرسٹر یا لائر رکھے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی تمہارا جرم ایسا, یہ جو لا ہے نا, دو لا ہیں یہاں پر, اگر لا نمبر 122 جج استعمال کرے تو تمہیں 5 سال کی سزا ہوگی, اور اگر اس نے کہا کہ نہیں یہاں پہ 320 چلے گا تو تمہیں پھر ہینگ کیا جائے گا. اب یہ قانون کی کتاب میں, لا کی بک میں, یہ جو تم نے جرم کیا ہے نا, یہ دو طریقے سے آیا, ایک میں 10 سال کی یا 5 سال کی سزا, ایک میں پھانسی کی سزا. اب پتہ نہیں یہ جج کے اوپر ہے وہ کون سی کلاس کو استعمال کر کے تمہیں سزا دے, یہ اس کے اوپر, کچھ نہیں کہہ سکتے ہم. دنیا میں کوئی آدمی ہے جو ایک دن کی بھی سزا کے لیے تیار ہو؟ جیل کے لیے. مگر اس کے گھر والے, یہ خود, اس کی ماں, اس کی بیوی, اس کے بچے منتیں مانیں گے. اللہ اللہ, اس کو 10 سال کی سزا مل جائے, وہ 10 سال والا قانون چل جائے. اب جس دن کورٹ کے اندر ڈسیشن کا اناؤنسمنٹ ہونا تھا, جج کے سب لوگ گئے. آخر میں وہ جج صاحب آئے, وہ ہتوڑی ہتوڑی لے کر آرڈر 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 ایک مرتبہ سزا سنا رہے. سب کے دل دھڑ رہے, دھک دھک کر رہے ہیں, کیا پتا نہیں کیا ہوتا. جج نے کہا 10 سال کی سزا, کورٹ مسٹ ڈسمس یا ایڈجرن. ارے سب کے چہرے پہ خوشی آ گئی, سب, اس کی بیوی, اس کی ماں, اس کے بیٹے, اس سے گلے مل رہے ہیں, مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. ہم نے کہا پاگل ہو گئے, 10 سال کی سزا پہ مبارک دے رہے ہو؟ کہا نہیں اس پہ نہیں دے رہے, یہ دیکھو اس کا مطلب ہے وہ پھانسی سے بچ گیا. 10 سال کا کیا ہے, 10 منٹ میں گزر جائیں گے, لوگ اسی طرح کہتے ہیں نا. مولانا ایک گھنٹہ انتظار کیجیے, ایک گھنٹے کا کیا, 2 منٹ میں گزر جاتے ہیں. اچھا خیر 10 سال, 2 مہینے میں گزر جائیں گے, پھانسی سے بچ گیا. تو خوشی اس بات کی نہیں ہے کہ 10 سال کی سزا ملی, خوشی اس بات کی ہے کہ پھانسی سے بچا. یہ ہاتھ اس لیے کٹوا رہا ہے، یہ سٹوننگ اس لیے کر رہی ہے، اس کو یہ سزا نہیں چاہیے، اس سزا کا مطلب ہے وہ جہنم سے بچ رہا ہے، یہ جہنم سے بچنے کی خوشی ہے۔ یہ بلیو ہونا چاہیے امام علی پر اور اسلام کی شریعت پر۔ تو سب ایسے برے نہیں تھے، اتنے اچھے اچھے بھی تھے، لیکن یہ کتنے تھے؟ یہ بہت کم تھے۔ زیادہ تر وہی تھے جنہیں امام علی سے یہ کمپلین ہے، نہ خود کوئی غلط کام کرتے ہیں نہ ہمیں کوئی غلط کام کرنے دیتے، وہ امام علی جن کی حالت یہ ہے کہ امام حسن، جن کی ولادت کے موقع پر میں نے کہا تھا کہ ذرا سا امام حسن کا لائف اسٹائل لگژریس لگتا، اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے، خیرات بہت زیادہ ہے، صدقہ بہت زیادہ ہے، کھانے اچھے اچھے۔ ایک دن کوئی آدمی آتا امام علی کا، امام حسن کا مہمان بنتا، کہا میں مسافر ہوں باہر سے آیا ہوں، تو امام حسن نے کہا مسافر باہر سے آیا، بیٹھ گیا۔ غلام سے کہا جتنے اچھے کھانے لے کے آ، اس کے سامنے رکھے گا۔ وہ کھانا کھا بھی رہا، تھوڑا سا کھانا جو ہے نا وہ اپنے پاؤچ میں یا اپنی تھیلی میں رکھتا بھی جا رہا۔ امام حسن نے کہا یہ اتنا پریشان کیوں ہے، جتنا دل چاہے کھا، شام کو آنا شام کو بھی ملے گا، کل آنا کل بھی ملے گا، یہ اس کو اسٹور کیوں کر رہا؟ تو اپنے لیے اسٹور نہیں کر رہا ہوں، ابھی میں شہر میں انٹر ہوتے ہی مسجد میں نماز پڑھنے گیا تھا، وہاں پہ مجھے ایک بوڑھا آدمی نظر آیا، اس نے کھانے کے لیے اپنی پاؤچ کھولی تو خالی جو کی ہے، اتنی سوکھی روٹی تھی کہ ہاتھ سے ٹوٹ بھی نہیں رہی تھی، گھٹنے کی مدد سے توڑی گئی، اتنی یعنی ایسی روٹی وہ کھا رہا تھا، مجھے اس کے اوپر رحم آ گیا۔ اس وقت تو میرے پاس کچھ نہیں تھا کہ لے جا کے اس کو دوں گا۔ آپ کو یاد ہے نا کہ حسن مجتبیٰ نے کہا کہ اے شخص، یہ سارا دسترخوان انہی کے توفیل ہے، وہ میرے بابا علی مرتضیٰ ہے جن کی تو بات کر رہا ہے۔ علی مرتضیٰ کی اپنی فوڈ اتنی سمپل ہے۔ اب آپ سے کہیں گے ٹھیک ہے آپ اچھے کھانے کھائیے، لیکن ایٹ لیسٹ حلال و حرام کا تو خیال کریں۔ میرا مولا کوفے کے بازار سے جا رہا، چلتے چلتے قریب سے کوئی آدمی گزرا، باڈی ٹچ ہو گئی۔ علی کا ڈریس اتنا پرانا ہے، اتنا پرانا ہے، اتنا پرانا کہ وہ آدمی کا ٹچ کرنے سے کپڑا یہاں سے پھٹ گیا۔ اب جب کپڑا پھٹ جاتا ہے تو ایک اردو میں ایک لفظ ہے، اس میں پیبند لگانا یا رفو کرنا، جو کپڑا پھٹا ہے نا یہ اس کے بعد جا کے آپ اسے سلوا لیجیے۔ یہ اس کپڑے کی بات ہے جو ایکسیڈنٹ سے یا پرانا ہونے سے پھٹے۔ یہ ہمارے تو آج کل ینگسٹر جین کو خود ہی پھاڑ لیتے ہیں شاید۔ تو خیر امام علی نے چاروں طرف دیکھا، سامنے درزی کی دکان تھی، امام علی وہاں گئے، کہا کہ یہ ذرا میرا کرتا پھٹ گیا ہے، بہت برا لگ رہا ہے، اس کو سی دو۔ اس نے کہا لائیے جی۔ اس نے کپڑے کو پکڑ کے سیا، یہ تو سل گیا، جو کپڑا اس نے پکڑا تھا وہاں سے پھٹ گیا۔ اچھا یا امیر المومنین لائیے اس کو بھی سی دوں۔ مولا نے کہا بسم اللہ، لو۔ اس کو سیا، وہ سل گیا، جہاں سے پکڑا تھا وہ پھٹ گیا۔ روایت میں 12 مرتبہ اس نے ٹرائی کی، کپڑا پھٹتا ہی چلا جا رہا۔ یا امیر المومنین اب تو یہ کرتے کو چھوڑ دیں، اب یہ جواب دے چکا، اب یہ پہننے کے قابل نہیں رہا، چینج کریں اسے۔ مولا نے شکر کا سجدہ انجام دیا۔ ارے مولا اس نے کیا شکر؟ کہا کرتے نے علی کو جواب دیا ہے، علی آج بھی کرتا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ اب وہ دیکھے کہ ہماری لیڈیز، میں نے ایک دفعہ ایک واقعہ پڑھا تھا نا، سعودی عرب میں میرے ایک دوست حج کے حوالے سے، عرب دوست، وائف، ان کی وائف کمپلین کر رہی، مولا نا آپ ان کے پاس اتنا اٹھتے بیٹھتے ہیں، حج میں آتے ہیں، ذرا ان کو سمجھائیے اپنی بیوی کا بھی حق ہے نا، حق ادا کریں۔ میں کیا حق ادا نہیں کرے گا، میرے پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، پہننے کے کپڑے نہیں ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ کے پاس اتنے ویسے ہیں، ہر سال حج کے بعد حاجیوں کے پیسے سے آپ پیرس آتے ہیں عیاشی کرنے کے لیے، کچھ بیوی کو بھی دے دی۔ آئیے میرے ساتھ۔ وہ لے کے گئے بیڈ روم میں، 18 وارڈ روب تھی، میں نے خود گنی، 18 الماریاں تھی، سب ایک سے ایک ڈریس سے بھری تھی، صحیح سب اس کے۔ بیوی سے کہا، اس نے کہا ایک دفعہ پہن لی اب کس کام کی۔ ایک ایک ڈریس اتنا قیمتی تھا کہ انڈیا میں ایک لڑکی کی شادی خالی ایک ڈریس میں ہو جائے۔ ایسا ہی ہمارے یہاں کا بھی نیچر، آپ میں سے ینگسٹر جنہوں نے شادی نہیں کی ان کو اب تک پتا نہیں ہے کہ ہوتا کیا ہے شادی کے بعد، خالی لڈو ہی نہیں ملتے ہیں، یہ سارے پرابلم بھی ہوتے ہیں۔ اب امام علی کی اپنی حالت ہے کہ خود اتنا پرانا لباس پہنتے ہیں اور خود ایسی روٹی کھاتے ہیں جو اتنی ڈرائی اور سوکھی بھی ہے۔ چلے ہم سے جائیں گے ٹھیک ہے تم ایسا نہیں کر سکتے لیکن کم از کم حلال حرام کا تو خیال رکھو. مولا علی کو جو سب سے زیادہ بری چیز لگتی وہ آدمی کا گھمنڈ, تکبر, ایروگینس. یہ جو ہوتا ہے نا جیب میں دو پیسے آ گئے. اچھا ایروگینس کی بہت قسمیں, پیسے کی وجہ سے بھی آدمی میں اکڑ آتی, کوئی اچھا جاب مل گیا تو اکڑ آتی, فیملی کوئی اچھی ہے تو وہ اکڑ جاتا. ایک نئی کیٹیگری بھی ہے جو شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہو, جی وہ سویڈن کا پاسپورٹ مل گیا یا انگلینڈ کا پاسپورٹ مل گیا یا امریکہ کا پاسپورٹ مل گیا. انڈیا پاکستان میں ایسے اکڑے اکڑے گھومتے ہیں, اس افریقہ میں بھی یہی ہوتا ہوگا. یہ انڈیا کے کچھ لوگ ہیں ان کے لیے کہتا ہوں, ہمارے یہاں پہلے زمانے میں لوگ چارپائی پہ سوتے تھے, یہ بیڈ ویڈ نہیں ہوتے تھے. وہ بارش میں چارپائی جو تھی نا اوپر نیچے ہو جاتی تھی, وہ ایک طرف سے اکڑی ہوئی ہے, دو ٹانگے اٹھی ہوئی ہے, دو ٹانگے نیچے. پورے محلے کے بچوں کو لا کے اس کے اوپر ہم کہتے تھے جمپ لگاؤ تاکہ یہ بیلنس ہو. اب وہ پاسپورٹ جو کہ ریڈ کلر کا یورپین یونین کا پاسپورٹ ہوا کر کے چل رہا ہے. اور ایک دو اور بڑی خطرناک قسمیں, ایک ہوتا ہے اپنی نالج پہ غرور, جو خاص علماء کے لیے امام علی نے کہا, اور ایک ہوتا اپنی عبادت پہ غرور, بہت ہم نے روزے رکھے ہیں, بہت ہم نے نمازیں پڑھی. مولا کہتا ہے, مولا فرماتے ہیں انسان تو اکڑتا کس چیز پر, اول انتوا وہیا نجس نجسا و آخر جیفا وہیا نجسا وہ مابین اذرا وہیا نجیسا. تو پیدا ہوا ایک نطفے سے جو اسلام میں نجیس ہے, مر جائے گا تو مردار ہوگا, تیری ڈیڈ باڈی کو چھونے والے بے غسل مسے میت ہے. اور جو زندہ ہوا پیدا ہوا تو ایک ایسے اسپرم سے جو نجیس, مرا تو ڈیڈ باڈی نجیس, اور پوری زندگی اپنے پیٹ میں اسٹول اور یورین اٹھا کے گھومتا رہا جو نجیس. نجیس سے شروع ہوا, نجیس میں اینڈ ہوا, نجیس لے کے چل رہا ہے. اکڑتا کس بات پر؟ کوفے کے اندر لوگوں کے پاس پیسہ بہت آ گیا, مولا نے جابر کو بلایا کہا جا کے ان کو سمجھاؤ پیسہ آ گیا ہے تو اب ہر لگژری چاہیے. کیا لگژری؟ کہا تمہاری سب سے بہترین غذا یا فوڈ ہے شہد. مولا کے زمانے میں میکڈونلڈ نہیں بنا تھا, یہ میں یاد دلا دوں بچوں کو. کہا جی سب سے اچھی تمہاری غذا ہے شہد, سب سے اچھا تمہارا لباس ہے سلک, سب سے اچھی تمہاری خوشبو ہے مسک یا مسک, سب سے اچھی تمہاری لگژری ہے شادی, سب سے اچھی آواز ہے غنا. کا شہد کیا ہے؟ مکھی کی قے. شہد کی مکھی ہے, پھولوں کا رس چوستی ہے, وہ قے کرتی ہے, وہ آپ کہتے جی بہترین غذا. سب سے اچھا لباس ہے ریشم. ریشم ہے کیا؟ ریشم ہے ریشم کے کیڑے کا تھوک, لعاب دہن. وہ ریشم کے کیڑے کا تھوک پہنتے ہیں اور ایک مرتبہ سلک کی ٹائی لگائے لگائے گھوم رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں سب سے بہترین خوشبو سونگنے میں مسک یا مرس, یہ ہے کیا؟ یہ جمع ہوا خون ہے جو ہرن کی ناف میں جمع ہو جاتا, خون جمع ہوا خون. اگلا جملہ مولا کا بھی نہیں بتا سکتا. کہا سب سے اچھی چیز لگژری کیا ہے؟ جی شادی. یہ یہاں ڈیٹنگ کہلاتی ہوگی. وہ ہے کیا؟ کہا جو اس کی سب سے اچھی چیز ہے وہی سب سے بدترین اور گندی اور نجس ترین چیز ہے. اور کہا سب سے اچھی آواز ہے خینا, جو حرام ہی حرام ہے, کتوں, جہنم کے کتوں کی آواز. کس چیز سے اکڑتا؟ کھانا وہ جو ایک کیڑے کا قے, لباس وہ جو ایک کیڑے کا تھوک, خوشبو وہ جو ایک جانور کا جمع ہوا خون. جاؤ جا کے بتاؤ کن چیزوں پہ یہ اکڑ رہے ہیں. بس یہی مولا پسند نہیں آ رہا, بہت اسٹرکٹ ہے, بہت اسٹرکٹ. ہر ایک کو یہی کمپلین. پوائس آدمی کو بھی لوگ برداشت کر لیں اگر اس کی پوائٹی خالی اس تک رہے, وہ خود حلال کھائے آپ سے نہ کہے حلال کی بات, پھر بھی بہت اچھا. مولا کا تو پرابلم یہ کہ نہیں, خود اگر حلال کھائیں گے تو ہم سے بھی کہیں گے, یہ برداشت نہیں ہوتا. چنانچہ آہستہ آہستہ وہی لوگ جو پانچ سال پہلے ہاتھ جوڑ کر علی کے پاس آئے تھے وہی لوگ علی کے اگینسٹ ہو گئے, علی کو چھوڑ چھوڑ کے جانے لگے. اسٹارٹ یہاں سے ہوا جو ابو ہریرہ کا جملہ, وہ کہتا ہے کہ میں نماز, جب نماز کا ٹائم آتا ہے نماز آ کے مولا علی کے پیچھے پڑھتا ہوں, کیونکہ نماز کا مزہ تو علی کے پیچھے. کھانے کا وقت آتا ہے معاویہ کے دسترخوان پہ جاتا ہوں, کھانے کا مزہ تو معاویہ کے پاس, علی کے پاس کیا سوکھی روٹی اور نمک کا ٹکڑا مل رہا. اسٹارٹ یہاں سے ہوا, آدھے علی آدھے معاویہ, اور اینڈ اس بات پر ہوا کہ جو کل علی کو لے کر آئے تھے آج وہی علی کے اگینسٹ ہو چکے ہیں. اور ایسے اگینسٹ ہوئے کہ انہی کی سازشوں کے نتیجے میں آخر 21 رمضان کو میرا مولا شہید ہوا. 21 رمضان کو میرا مولا اس دنیا سے گیا. آج کا جو دن آیا ہے نا یہ رات, مجلس کے بعد آپ کل سے جو ٹائم چینج ہو رہا ہے وہ اناؤنسمنٹ سن لیجئے گا مکھی صاحب سے, ٹائم کو چینج کرنا پڑے گا, آج کل بہت جلدی روزہ افطار ہوتا. لیکن آج کی جو رات آئی ہے یہ بڑی عجیب رات, جس گھر میں بھی میت ہو جائے, میت کے بعد جو پہلی رات آتی ہے نا وہ گھر والوں کے لیے بڑی بھاری ہوتی ہے. مرنے والا نعوذ باللہ اگر کوئی ڈس ایبلڈ آدمی بھی ہے تو نیکسٹ جو ڈے آتا ہے نا گھر خالی خالی لگتا. یہ تو علی جیسے ایکٹیو آدمی ہے. آج زینب اس گھر کو دیکھتی ہیں, آج کلثوم اس گھر کو دیکھتی ہیں, سارا گھر خالی نظر آ رہا. اور بیٹیاں تو جب باپ کو یاد کرتی ہوں گی, گھر میں گزر رہی ہیں, کمرہ دیکھا یاد آ گیا, ہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا بابا نماز پڑھتا تھا, بابا ہمیں چھوڑ کے چلے گئے, وہ جگہ دیکھی یاد آ گیا یہاں بابا قرآن پڑھتا تھا, علی کا بستر دیکھا یاد آ گیا ارے یہ بابا کے آرام کی جگہ تھی, ارے علی کے ڈریس پہ نگاہ پڑی بابا یہی کپڑا ہمارا بابا پہنتا تھا, تمہارے باپ تمہاری بیٹیوں پر کیسی یتیمی آئی, بھرا ہوا گھر ہے, 12 لڑکے ہیں, 16 لڑکیاں ہیں, 28 فیملی ممبر ہیں, لیکن یہ گھر خالی خالی لگ رہا ہے. کبھی زینب کلثوم کو پرسا دیں, کبھی کلثوم لیلہ کو پرسا دیں, کبھی لیلہ سکینہ کو پرسا دیں, یہ علی کی مختلف بیٹیوں کے نام ہیں, کبھی وہ حسن کو پرسا دیں, کبھی حسن حسین کو پرسا دیں, کبھی کسی بیٹے کی کبھی کسی بیٹے کی, جس کی نگاہ علی کی کسی چیز پہ پڑ جاتی ہے بے اختیار فریاد کی جاتی ہے. آج کی رات بھی علی کے گھر میں کوئی نہیں سویا, سب نے جاگ کے گزاری, مگر علی کا ماتم کرتے ہوئے گزاری. اب کتنا فرق ہو گیا یتیمی میں, ایک ہی گھرانے کی یتیمی ہے لیکن یہ کوفے کی یتیمی ہے, وہ کربلا کی یتیمی تھی. یہاں پہ سب روتے رہے ہیں, ماتم تو کر رہے ہیں لیکن اپنی اپنی جگہ پہ ہیں, اور وہ کربلا کی یتیمی ہے کہ ایک بار رات کے اندھیرے میں زینب نے کہا کلثوم بہن سارے بچے نظر آ رہے, میری سکینہ نظر نہیں آ رہی, اور سکینہ کو ڈھونڈ کے لاؤ, تم فرات کی طرف جاؤ, میں مقتل کی جانب جاتی ہوں. کلثوم سکینہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرات کی جانب گئی, سکینہ تو نظر نہ آئی, اب باس کا لاشا نظر آ گیا. خدا کسی بوڑھی بہن کو اپنے جوان بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے. اور ادھر زینب مقتل میں داخل ہوئی, اے نا سکینہ, ارے سکینہ بیٹی کہاں ہو, مجھے جواب تو دو. سکینہ کی آواز تو نہ آئی, ایک بے سر کے لاشے سے آواز آئی, زینب آہستہ بولو, ابھی میری بچی بڑی مشکل سے سوئی ہے. زینب نے دیکھا بھیا کے لاشے کے برابر زمین کربلا پہ سکینہ سو رہی ہے. باپ کے سینے پہ تو اتنے تیر لگے تھے کہ بچی کو سونے کی جگہ نہ ملی, باپ کے برابر لیتی ہے. اے شہزادی زینب, آج آپ کی یتیمی کی پہلی رات ہے, ذرا کربلا کی یتیمہ کی پہلی رات کو یاد کریں. زینب نے سکینہ کو اٹھایا, سکینہ بیٹی یہاں کہاں سو رہی ہو, گھر والوں کو چھوڑ کے جنگل میں نہیں سوتے, چلو میرے ساتھ. بچی تڑپ کے کہتی ہے لیکن میرا بابا بھی تو جنگل میں سو رہا. کہا نہیں سکینہ ہمارے ساتھ چلو, اتنا بتا دو تم نے باپ کو کیسے پہچانا, پہچان یا چہرے سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی ہے, حسین کا سر کاٹا جا چکا ہے, حسین کا لباس تیروں سے چھلنی ہو چکا ہے, کیسے پہچانا. کہا پھوپھی اما جب شمر نے تماچے لگائے, عمر سعد نے کوڑے مارے, میں مقتل میں دوڑتی ہوئی آئی, فریاد کی بابا مجھے ان دشمنوں سے بچا لے. اس لاشے سے آواز آئی, الیا آ سکینہ, یہاں تیرا بابا آرام کر رہا ہے, بابا کے پاس سو جا. اجرکم علی اللہ علی ولانت اللہ علی دائہم اجمعین. پروردگارہ خانہ علی میں زینب و کلثوم حسن و حسین کی یتیمی کی اس پہلی رات کا واسطہ, اور میدان کربلا کے یتیموں کی اس پہلی رات کا واسطہ. جو جو مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں ہیں, حرافت و پریشانی سے محفوظ فرما. خدا بندہ آج کی مجلس میں جو لوگ آئے ہیں ان کی تمام حاجتیں پوری فرما, خاص طور پر ایک برادر محترم بے اولاد ہے, انہیں صاحب اولاد نرینہ فرما. پروردگارہ ہمارے تمام بیماروں کو خصوصیت کے ساتھ, ایک مومنہ بیمار ہیں اور برادر محترم آبی دھیرانی صاحب بیمار ہیں, ان کو شفا کاملہ عطا فرما. پروردگارہ ہمارے تمام مسافروں کو خصوصاً حجت الاسلام شیخ مقبول احمد صاحب کو خیر و عافیت سے اپنا سفر مکمل کر کے